ولا منا الا ولكن الله يريد بالتوكل على عند قول ابن مسعود رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیارہ یہ شرک ہے. پیچھے تیارہ کی تعریف گزر چکی. تیارہ کے شرک ہونے کا مطلب یہ ہے، نمبر ایک، یہ مشرکوں کے اعمال اور مشرکوں کی عادت میں سے ہیں. نمبر دو، تیارہ کے اندر مشغول ہونا انسان کو شرک تک لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ انسان اس تیارہ کو قطعی سمجھے، مؤثر حقیقی سمجھے، تو یہ چیز شرک تک لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے. نمبر تین، بعض حضرات نے شرک سے مراد یہاں شرک خفی کو لیا ہے. قالہ ثلاثاً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اس بات کو ارشاد فرمایا، اہمیت کو بتلانے کے واسطے، کہ تیارہ کا برا ہونا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس بات کو واضح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا. وما منا الا، اس جملے کا کیا مطلب؟ اس جملے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے دل کے اندر تیارہ کو پاتا ہے تو اس کی وجہ سے دل کے اندر تردد پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دل تردد کی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. دوسرا مطلب خود آگے یہاں روایت کے اندر موجود ہے کہ جو آدمی اس تیارہ کے چکر میں پڑے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی توکل کی صفت سے اس کو محروم کر دیں گے، یعنی اس آدمی کے اندر توکل والی صفت باقی نہیں رہے گی. یعنی جب اس کا عقیدہ، اس کی سوچ، اس کی سمجھ تیارہ ہی کی طرف چلے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر سے اس کا توکل ختم ہو جائے گا. چونکہ جس آدمی کا اللہ پر توکل ہوگا وہ تیارہ کی طرف دھیان نہیں دے گا، تیارہ کی طرف جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توکل ختم ہو جائے گا. خلاصہ یہ کہ انسان کو سفر کے موقع پر یا کسی کام کے وقت پر بشری تقاضے سے کوئی تردد پیدا ہو تو اس تردد اور شک پر عمل نہ کرے، بلکہ اللہ پر توکل کر کے وہ کام کر لیوے. یہ اس روایت کا خلاصہ نکلتا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان کے استاذ حضرت سلیمان ابن حرب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے تھے کہ وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، یعنی جس آدمی کے دل کے اندر بھی تیارہ کی وجہ سے تردد اور شک پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو توکل سے محروم کر دیں گے. لہذا تیارہ کی وجہ سے دل میں شک اور تردد آنے مت دو، بلکہ پہلے ہی کی طرح اللہ پر توکل اور یقین رکھو. جی، ھذا عندی قول ابن مسعود کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، گویا کہ حدیث مرفوع نہیں ہے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو تو آپ کی طرف سے تواضع ہے، یا یہ کہ آپ نے اپنے شان عرفا سے نیچے اتر کر کے امت کی رعایت میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا یہ کہ مسلمان مراد ہے. جی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزامی آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ پیالے کے اندر وہ ہاتھ رکھ دیا، اور ہاتھ رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کھاؤ کھاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو کھاؤ، اللہ پر توکل کرو اور میرے ساتھ کھاؤ اللہ پر بھروسہ کر کے. حالانکہ وہ جزامی والا آدمی تھا، تو پہلے بھی یہ بتلایا گیا کہ جس آدمی کو اللہ کی ذات پر کامل توکل ہو کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے فیصلے سے ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر سے ہوا کرتا ہے، ایسا آدمی اگر اللہ پر یقین کر کے کسی جزامی کو اپنے ساتھ کھلا دے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی تو اس طرح کے مواقع کے اوپر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس معاملے میں مجھے اس جزامی بیمار کے ساتھ ساتھ بیٹھ کر کھانے سے فی ذاتی ہی کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر نقصان بھی ہوگا تو تقدیر کی وجہ سے ہوگا. یہ اگر کسی کو یقین ہو تو پھر وہ آدمی جزامی کو ساتھ بٹھا کر بے دھڑک کھلا دے وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کی نیت سے. حضرت سعد ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حامت، حامہ کوئی چیز نہیں ہے جیسا کہ تم جاہلیت کے دور سے اس کو مانتے آئے ہو، ولا عدوا، بیماری کا دوسرے کو لگ جانا متعدی ہونا یہ کوئی چیز نہیں ہے، ولا طیرت، شگون لینا یہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ایسی چیز کو مت مانو یہ سب بے حقیقت چیز ہے، اور اگر طیرہ کسی چیز میں ہوتا تو گھر میں اور گھوڑے میں اور عورت میں ہوتا، بعض روایت میں ہے زمین میں اور خادم کے اندر ہوتا. اب یہ جو حدیث میں فرمایا کہ اگر طیرہ اور نحوست کسی چیز میں ہوتی تو گھر میں، گھوڑے میں، عورت میں، زمین میں، خادم کے اندر ہوتی، کیا مطلب اس روایت کا؟ دیکھو دونوں طرح کی روایتیں وارد ہوئی ہے، ایک طرف طیرہ کی بالکلیہ نفی کی باتیں آئی ہے، اور ایک طرف یہ فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو ان چیزوں کے اندر ہوتی. پہلا مطلب اس کا یہ لیا گیا ہے کہ اگر نحوست ہو سکتی تھی تو ان پانچ چیزوں کے اندر ہو سکتی تھی، لیکن جب ان پانچ چیزوں کے اندر فی ذات ہی کوئی نحوست نہیں ہے تو پھر دوسری کسی چیز کے اندر بھی نحوست نہیں ہے. تو اگر نحوست کسی چیز میں ہو سکتی تھی تو ان پانچ چیزوں میں ہو سکتی تھی، لیکن پانچ چیزوں میں نحوست نہیں تو پھر کسی دوسری چیز کے اندر بھی نحوست ہو سکتی نہیں ہے. یہ ہے پہلا مطلب جو آسان ظاہر واضح مطلب ہے. نمبر دو، دوسرا مطلب، ہر چیز کے اندر، حقیقت میں تاثیر پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز اللہ کے پیدا کرنے سے اور اللہ کی تقدیر سے ہوا کرتی ہے، اور ان چیزوں کے اندر بھی نحوست کا ثبوت ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے سے، یعنی ان چیزوں کے اندر اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کوئی نحوست اور برائی پیدا کر سکتے ہیں، یعنی جس طرح ہر چیز میں نحوست برائی اللہ کی مشیت سے اللہ کی تقدیر سے، تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں گے تو ان چیزوں کے اندر نحوست پیدا کر سکتے ہیں، گویا کہ ان چیزوں میں مآل اور انجام کے اعتبار سے یہ پانچ چیزیں اس قابل ہے کہ ان کے اندر نحوست ہونے کا گمان کیا جا سکتا ہے اور ان چیزوں کو نحوست کا محل قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ چاہے تو نحوست شوم پیدا فرما سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے، معال کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ نحوست کا عقیدہ رکھنا ہی غلط ہے، اگر نحوست کا عقیدہ رکھنا غلط ہے تو پھر ان تین چیزوں کے اندر بھی نحوست کا عقیدہ مت رکھو، ان تین یا پانچ چیزوں کے اندر بھی نحوست کا عقیدہ مت رکھو۔ جب نحوست کا عقیدہ ہی غلط ہے تو پھر یہ تین یا پانچ چیزوں کے اندر بھی کوئی مسلمان نحوست کا عقیدہ نہ رکھے۔ چوتھی بات، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نحوست عورت کے اندر یہ ہیں کہ عورت کے اندر اولاد نہ ہوتی ہو، عورت شوہر کی فرما بردار نہ ہو، عورت شوہر کی نظر میں پسندیدہ نہ ہو، عورت کی بری عادتیں شوہر کو ناگوار گزرتی ہو، یہ ہیں عورت کے اندر نحوست کا ہونا۔ مکان کے اندر نحوست یہ ہے کہ مکان تنگ ہوئے، برے پڑوسی ہوئے، آب و ہوا اچھی نہ ہوئے، ایسی جگہ مکان واقع ہوئے۔ اور گھوڑے کے اندر نحوست یہ ہے کہ شرکش ہوئے اور وقت کے اوپر کام نہ آتا ہوئے، اور خادم کے اندر نحوست یہ ہے کہ جو کام تم سونپو وہ الٹا ہی کر کے لاوے، جو کام سونپو وہ بگاڑ کے لاوے، جو کام سونپو وہ خراب کر کے لاوے۔ اور زمین کے اندر نحوست یہ ہے کہ وہ نہ کاشت کے قابل نہ مکان بنانے کے قابل، یہ ہے نحوست کا مطلب۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ شرعی طبعی کراہت بھی حدیث پاک کے اندر مراد ہو سکتی ہے۔ جی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ جب اپنی ضرورت کے لیے نکلے تو کوئی یوں آواز لگاوے، یا راشدو یا نجیحو، یعنی اے صحیح راہ پانے والے، اے کامیابی پانے والے، گویا اچھا کلمہ سن کر کے اچھی فال مراد لے رہے۔ یعنی ایک آدمی کہیں جانے کے لیے نکلا تو یا راشد تجھے صحیح راہ مل جاوے، یا نجیح تو تیرے مقصد میں جس مقصد سے سفر کر رہا ہے اس میں کامیابی ہو جاوے۔ جی،
فإذا أعجبه اسمه فرح به رؤية بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه روي كراهية ذلك في وجهه وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمه فرح به وروي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمه روي كراهية ذلك في وجهه رواه أبو داود رحمه الله.
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز سے نحوست لیتے نہیں تھے، کوئی بھی چیز حضور اس سے تطایر نحوست لیتے نہیں تھے. اب اس کے بعد حضور کا طرز عمل بتلا رہے ہیں. فَإِذَا بَعَثَ عَامِلًا، جب حضور کسی عامل کو روانہ فرماتے، عامل سے مراد باپو نہیں ہے یاد رکھنا، جب کسی علاقے میں کسی کو گورنر مقرر کیا یا والعاملین علیہا زکوٰۃ کے عاملین بھیجے وہ مراد ہے، اور جب حضور کسی عامل کو بھیجتے تو اس کا نام پوچھتے، بھائی تمہارا نام کیا، جب ان کا نام حضور کو پسند آتا حضور بہت خوش ہو جاتے تھے کہ اچھا ان کا نام اچھا ہے تو نیک فال. پوچھا بھائی تمہارا نام کیا عامل صاحب، کہا فائز. ارے واہ فائز المرام، تب تو مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. حضور بہت خوش ہوتے تھے، یہاں تک کہ اس کی خوشی چہرے انور میں دیکھی جاتی تھی. کسی عامل کو روانہ کرتے اور اس کا نام پوچھا اور نام اچھا ہوتا تو اتنا خوش ہوتے کہ خوشی چہرے انور کے اوپر نمایاں اور ظاہر ہوتی تھی. اور اگر نام پسند نہ ہوتا تو اس نام کی ناپسندیدگی بھی چہرے انور کے اوپر جانی جا سکتی تھی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عامل کو بھیجتے، ان کا نام پوچھا اور نام صحیح نہیں ہے، تو پھر حضور کے چہرے انور کے اوپر ناراضگی ناگواری کے آثار نمایاں ہوتے تھے. اچھا ایک بات ذہن میں رکھنا، برا نام سن کر حضور عامل کا سفر کینسل نہیں کرواتے تھے. یعنی نام سنا اور نام برا ہے تو یہ نہیں کہا چل بھائی تو بیٹھ جانی تو جاوے جانے جیسا نہیں ہے میں تیری جگہ کسی اور کو بھیجتا ہوں، یہ نہیں ہوا. برے نام کی ناگواری چہرے انور پر ظاہر ہوئی لیکن اس کی وجہ سے آپ نے عامل کا سفر کینسل نہیں کرایا. کیا مطلب؟ حضور نام سے نحوست کو مانتے نہیں تھے کہ برا نام ہے تو منحوس ہوئے، ایسا حضور مانتے نہیں تھے. یہ پہلی دلیل ہو گئی. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرا انسان اچھائی اور برائی سے طبیعت متاثر ہوتی ہے. کسی کا نام اچھا ہوگا، کسی میں کوئی اچھائی دیکھیں گے تو انسانوں کی طبیعت متاثر ہوتی ہے، اور برا نام سنیں گے تو اس سے بھی انسانوں کی طبیعت متاثر ہوتی ہے. ایک طبعی امر ہے کہ طبعی امر یہ ہے کہ اچھا نام اچھی چیز دیکھ کر سن کر کے طبیعت متاثر ہوئے، برا نام بری چیز دیکھ کر کے طبیعت متاثر ہوئے. لیکن برے نام سے ناگواری یہ بدشگونی نہیں ہے بلکہ یہ ایک فطری چیز ہے جو ابھی قاعدہ بتلایا اس کے مطابق، کہ کوئی بھی بری چیز سنے دیکھے تو ناگواری ہوئے. تو اسی قاعدے سے یہ ہے کہ بھائی برا نام کسی کا سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کراہت ہوئی، یہ کراہت جو ہوئی یہ بدشگونی کی وجہ سے نہیں ہوئی، کراہت طبعی کی وجہ سے ہوئی. بھائی تمہارا نام کیا، تو کہ خنجر خان. ارے بھائی یہ نام، یہ ناگواری، ہر نہ بری چیز سے ناگواری ہوتی ہے طبیعت کے اندر. نمبر تین، اچھے نام سنت ہے. حضور برے نام بدلوا دیتے تھے، اچھے نام مسنون ہے. اسی لیے برے نام بعض مرتبہ تقدیر کے مطابق ہو جاتے ہیں. یعنی تم برا نام رکھو تو وہ تقدیر کے مطابق ایسا اس آدمی میں ہو جاتا. اب ایک آدمی بیچارہ گورا چٹا ہے اور آپ ہمیشہ کہو کالے ہے تو اللہ نہ کرے کبھی بیچارے کو ایسی بیماری لگ جاوے کہ چمڑی کالی ہو جاوے اس کی. تو اس کا اثر تقدیری طور پر ہو سکتا ہے, اس کے دور رس نتائج ہوتے ہیں. جیسے کہ شرا نے ایک مثال دی کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا خسار. کیا نام رکھا؟ خسار. تو کہا ہو سکتا ہے باپ بیٹے دونوں کو آئندہ خسارہ ہو جاوے, دونوں کو نقصان ہو جاوے, یہ ہو سکتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب اگر اس خسار نام والے کو نقصان ہوا تو لوگ کیا کہیں گے, دیکھا نا یہ نام کی نوسط دیکھ لی. لوگ اس کو فوراً نام کے ساتھ جوڑیں گے اور بد شگونی کی طرف لے جائیں گے کہ دیکھ لیا نا اس کا نام ہی خسار ہے نا, اسی لیے یہ خسارے میں پڑا, اس کے باپ نے ایسا نام رکھا نا اسی لیے باپ بھی نقصان میں پڑا. اس طرح لوگ فوراً اس کو جوڑ دیتے ہیں اور پھر آئندہ لوگ ایسے آدمی سے معاملہ نہیں کرتے, مباشرت نہیں کرتے, ملتے جلتے نہیں, اس سے تعلق نہیں رکھتے کہ بھائی تیرا نام خسار, تیرے قریب جانے میں تو ڈر لگتا ہے ہم کو کہیں نقصان نہ ہو جاوے. لوگ آئندہ اس سے تر کے تعلق کرنے لگتے ہیں. اس لیے اس طرح کے نام سے احتیاط کرنا بہتر. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ایک آدمی کو پوچھا تیرا نام کیا, تو کہا جمرتن, جمرہ یعنی آگ کا شعلہ. تو کہا تیرے باپ کا نام کیا, تو کہا شہاب. ارے تو کہا تیرے دادا کا نام کیا, تو کہ نار, جمرہ ابن شہاب ابن نار. تو حقیقت میں وہ آدمی چند دن میں مر گیا کہ تیرا نام ہی ایسا جمرہ ابن شہاب ابن نار, مر گیا وہ آدمی. تو اس طریقے سے پھر اگر ایسا حادثہ ہوتا ہے تو لوگ جوڑ دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو نا یہ تیرا نام ایسا نا اس لیے تیرے ساتھ ایسا ہوا, نام کے جو ہے لکھن تیرے اندر نظر آئے. لوگ اس طریقے سے جوڑ دیتے ہیں. اسی لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی کراہت ایسے نام کو سن کر کے ہوا کرتے تھے. اسی لیے بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ یقال لخسر خسر لعطاء بنتہ فی خسران وإذا دخل قرية عن اسمها, اور جب داخل ہوتے تشریف لے جاتے کسی بستی کے اندر تو اس بستی کا نام حضور پوچھتے کہ بھائی اس بستی کا نام کیا. جب وہ نام اچھا ہوتا تو حضور خوش ہو جاتے, بستی کا نام سن کر خوش ہو جاتے. ارے بھائی کیا نام؟ احمد آباد. کیا نام؟ احمد نگر. کیا نام؟ احمد پور. ارے واہ کتنا پیارا نام ہے. کیا نام؟ خلد آباد. کیا نام؟ اورنگ آباد. کتنا پیارا نام ہے. تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام سن کر کے خوش ہو جاتے تھے, اور اس خوشی کو آپ کے چہرے انور کے اوپر دیکھا جاتا تھا. اور جب نام سنتے تھے بورا, اور جب نام سن اور کوئی نام سن کر آپ کو ناگواری ہوتی تو اس گاؤں کی اس گاؤں کے نام کی ناگواری حضور کے چہرے انور کے اوپر دیکھی جاتی تھی. بعض مرتبہ برے گاؤں برے نام والے گاؤں کے نام سنتے حضور تو پھر اس کی بھی ناگواری حضور کے چہرے انور کے اوپر سننے کو ملتی تھی. جی چلو. ایسے نام تو آپ کی ذہن میں بہت ہوں گے جن کے نام ہی میں قباحت ہے. جی لسن پور سنا نام کبھی آپ نے؟ ویلن پور سنا ہے؟ لسن پور ویلن پور یہیں قریب میں ہی ہے, زیادہ دور نہیں ہے. ہمارے حافظ ابو بکر صاحب کو کہنا آپ کو لے جاوے, لسن پور بھی دکھا لائے ویلن پور بھی دکھا لائے, لیکن تیاری کے ساتھ جانا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے قال قال رجل یا رسول اللہ, ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا, اے اللہ کے رسول, انا کنا فی دارن, ہم پہلے ایک مکان میں رہتے تھے, وہاں ہمارے گھر کے افراد کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی, ہمارا مال بھی بہت زیادہ تھا. یعنی پہلے ہم ایک مکان میں رہتے تھے, وہاں ہمارے گھر کے افراد بھی بہت تھے, مال بھی ہمارے پاس بہت تھا. فتحولنا الى دار, ہم دوسرے گھر میں رہنے کے لیے چلے گئے. بس وہ نیا گھر کیسا ہے کہ ہماری تعداد کم ہو گئی, مر گئے یا الگ رہنے چلے گئے, لیکن بہرحال ہمارے خاندان کے افراد کی تعداد کم ہو گئی اور ہمارے مال میں بھی کمی آ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس مکان کو چھوڑ دو جو برا ہے, اس مکان کو چھوڑ دو جو برا ہے. شراح کہتے ہیں کہ پہلی بات اس روایت کے اندر یہ ہے کہ ان لوگوں کو دل کے اندر یہی وسوسہ فٹ ہو گیا تھا کہ یہ مکان نیا جو ہم نے خریدا, وہ مکان ہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو خطرہ تھا کہ وہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جائے, شرک خفی میں مبتلا ہو جائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم کو یہ مکان کی وجہ سے ایسا لگتا ہے نا, چھوڑو یہ مکان, جاؤ دوسرے مکان کے اندر رہنے کی وجہ رہنے کے واسطے. نمبر دو, آب و ہوا بعض مرتبہ مکان کے رہنے والوں کو موافق نہیں ہوتی, اس لیے چھوڑنے کا مشورہ دیا جاتا ہے, منحوس سمجھنے کی وجہ سے نہیں. یعنی بعض مرتبہ جو نئے مکان میں چلے گئے, وہاں کی آب و ہوا یمین شمال قدام خلف مناسب نہیں ہے رہنے والوں کے لیے, اس لیے وہ چھوڑنے کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھائی پہلے آپ جہاں رہتے تھے وہاں کی آب و ہوا فضا بہت عمدہ تھی, آجو باجو بھی اچھی ہوائیں تھیں وہاں پر, اب تم یہاں رہنے آئے ہو تنگ تاریک علاقے کے اندر, یہ مناسب نہیں ہے. اسی لیے مشورہ دیا گیا کہ بھی اس کو چھوڑو اور دوسری جگہ کے اوپر چلے جاؤ. گویا کہ وہ مکان بدل گیا تو لوگ سارے حالات کا قصور مکان کو دیتے تھے کہ بس یہ مکان میں کچھ ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اسی لیے ان کے وساوس کا علاج یہ کہ حضور نے فرمایا کہ بھائی مکان بدل ڈالو نا, یہ سب سے اچھا تھا کہ ذہنی سکون ہو جاوے. آج بھی بہت سے لوگوں کے اندر مکان کے سلسلے میں ایسے عقیدے ہوتے ہیں, وہ مکان کو شیر کے منہ کے رخ کا دیکھتے ہیں, سہ کونے والا دیکھتے ہیں اور پنج کونے والا, چھ کونے والا, عجیب عجیب ان کے اندر اس طرح کے عقیدے ہیں غیر مسلموں کے اندر. خاص طور پر وہ مکان جو ہے خریدنے سے پہلے اس کے جائے وقوع اور اس کی ڈیزائن وغیرہ دیکھ کر کے پھر اس کے لیے فیصلے کرتے ہیں, اور کبھی کوئی خرابی آئی تو وہ مکان کی شکل صورت کو وہ لوگ الزام دیتے ہیں کہ اس کی شکل ایسی بنی ہے اسی لیے یہ سب ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے تیسا ہو رہا ہے. جی حضرت یحییٰ ابن عبداللہ ابن بحیر فرماتے ہیں, یہ تابعین میں سے ہیں رحمہ اللہ تعالی, کا مجھے ایک ایسے آدمی نے خبر دی جس آدمی نے حضرت فروہ ابن مسیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا. قلت یا رسول اللہ, کا پوچھا کہ اللہ کے رسول, فروہ ابن مسیق کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول, ہمارے پاس ایک زمین ہے, اس زمین کا نام ہے ابین, اس زمین کا نام ہے ابین. بہت سی زمینوں کا نام رکھا جاتا ہے ابین. کہتے ہیں کہ ادن ابین ایک نا آدمی کی طرف منسوب کر کے یہ نام رکھا جاتا ہے. وہی ارض ریفنا ومیرتنا, وہ ایسی زمین ہے کہ اس کے اندر ہماری کاشت ہوتی ہے. ریف ایسی زمین کو کہا جاتا ہے کہ جہاں زراعت ہوتی ہو, ہری بھری جو ہے سبزی ہوتی ہو, اور میارتن جہاں سے ہمارا غلہ آتا ہو, غلہ منڈی ہو, دوسری جگہوں سے غلہ لا کر وہاں جمع کیا جاتا ہے اور تجارت کے لیے پھر دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے. کہ وہ ہماری ایسی جگہ ہے جہاں ہماری کھیتی بھی ہوتی ہے, اناج بھی ہوتا ہے, غلہ بھی ہوتا ہے, اور دوسری جگہ سے وہاں غلہ لا کے جمع کر کے بیچا بھی جاتا ہے. وہ ہمارے لیے بڑی خیر کی جگہ ہے, لیکن وہاں وبائی امراض بہت زیادہ ہے. اس زمین کے اندر وبائی امراض بہت زیادہ ہے, وائرل انفیکشن بہت ہے. فقال دعہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہا ان کا, اس زمین کو چھوڑ دو, یعنی وہاں رہنا چھوڑ دو, وہاں آنا جانا چھوڑ دو. جب وہ زمین میں تم کو وبا لگتی ہے, وائرس لگتا ہے, تو چھوڑ دو نا, وہاں آتے جاتے کیوں, وہاں رہو بھی مت, آؤ جاؤ بھی مت. فَإِنَّ مِنَ الْقَرَفِ تلف, قرف تلف, کاف را دونوں کے فتحے کے ساتھ, وہ بیماری اور مرض سے لگی ملی چیز ہے, بیماری اور مرض سے قریب چیز ہے, یا وبائی امراض سے قریب اور لگی ملی جگہ ہے. گویا کہ وہ جگہ طاعون زدہ علاقے کے حکم کے اندر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ جب تمہارا ذہن چکراتا رہتا ہے تو پھر وہاں جاؤ ہی مت, چھوڑ دو ایسی جگہ کو, وہاں کے رہنے کو. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ادوا کہ وہاں کی بیماری تم کو لگ جائے گی, اس کے لیے حضور نے نہیں فرمایا, بلکہ حضور نے وہ آبادی چھوڑنے کے لیے کیوں فرمایا, طبی اعتبار سے حضور نے ان کو مشورہ دیا کہ وہاں کی ہوا کے بجائے دوسری جگہ جہاں اچھی ہوا ملتی ہو, بدن کے موافق ہوا ملتی ہو, تندرستی پیدا کرنے والی ہوا ملتی ہو, تمہاری صحت اور جسم کے لیے موافق ہوا ملتی ہو, ایسی جگہ اختیار کر لو. وہاں کی ہوا اگر تم کو غیر موافق ہے تو جہاں موافق ہو ایسی ہوا اختیار کر لو, ہوا والی جگہ اختیار کر لو. وہ یا طبی اعتبار سے ان کو یہ مشورہ دیا گیا. بعض طلبہ مدرسے میں آتے ہیں لیکن مدرسے کا جو جائے وقوع ہوتا ہے وہاں کی آب و ہوا ان کو راس آتی نہیں ہے, تو پھر ان کو مشورہ دیا جاتا ہے آپ کسی دوسرے مدرسے میں چلے جاؤ, وہاں کی آب و ہوا آپ کو موافق آ جائے گی اور وہاں تم پڑھ لو گے. یہاں اس بستی میں آپ کو آب و ہوا موافق نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ تم یہیں پر رہو, دوسری جگہ جا کے پڑھ لو. تو یہ مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طب اور ان کی مصلحت اور خیر خواہی کے اعتبار سے دیا. دوسری بات, سوال کرنے والے صاحب نے نفس زمین کو, نفس علاقے کو برا سمجھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا. حضور نے دیکھا یہ ذہنی اعتبار سے کمزور آدمی ہے. بعض لوگوں کے اندر ہوتی ہے وہم پرستی, حضور نے دیکھا یہ ذہنی اعتبار سے کمزور آدمی ہے, یہ شرک میں پڑ جاوے ایسا ڈر لگتا ہے, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرک میں پڑنے سے بچانے کے لیے مشورہ دیا کہ بھائی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دوسری جگہ چلے جاؤ, دوسری جگہ منتقل ہو جاؤ. یہ حضور نے ان کو مشورہ دیا. بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے حضور نے ان کو فرمایا کہ وہ آبادی چھوڑ دو، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور وہ جو حدیث ہے کہ بھئی ایسی وبا والی بستی چھوڑ کر کے جانا نہیں، وہ صحیحین کی روایت ہے. اسی لیے وہ روایت راجح ہوگی قوت سند کے اعتبار سے، اور یہ ابو داؤد شریف کی روایت صحیحین کی روایت کے مقابلے کے اندر مرجوح قرار دی جائے گی. بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں فروہ ابن مسیک نام کے صحابی سے ایک یا دو ہی حدیث منقول ہے، ایک یا دو ہی حدیث منقول ہے، اور بیچ میں یہ جو آیا نا من سمع فروۃ ابن مسیک، کہ حضرت یحییٰ ابن عبداللہ ابن بہیر نے ڈائریکٹ حضرت فروہ ابن مسیک سے نہیں سنا، انہوں نے بیچ میں ایک ایسے آدمی سے سنا جن کا نام یہاں پر نہیں لیا، تو وہ آدمی مجہول ہے کہ یہ آدمی کون ہے، اسی لیے بھی سند کے اندر کچھ کمی آ گئی. پھر ایک بات یہ کہ یحییٰ ابن عبداللہ ابن بحیر ان کے ثقہ ہونے کے بارے میں بھی محدثین میں اختلاف ہے، اس اعتبار سے یہ روایت مرجوع قرار دی جائے گی. اور وہ صحیح ان کی جو روایت ہے کہ وبا زدہ علاقے کو چھوڑ کر کے مت بھاگو، اس روایت کو راجح قرار دیا جائے گا اور اسی پر عمل کیا جائے گا کہ جہاں وبا پھیلی ہو ایسے علاقے کو چھوڑ کر کے باہر مت نکلو، اور تم باہر ہو تو اس علاقے میں جاؤ مت، اس علاقے روایت کو راجح کی قرار دیا جائے گا. اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ مستنبط کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا اعتقاد رکھے کہ وبا زدہ علاقے میں میں مقیم رہوں گا تو مر جاؤں گا، اور یہاں سے بھاگ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا، یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے. اور اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ نہ رکھے لیکن جیسے وبا شروع ہوئی بھاگے وہاں سے، تو اس نے گناہ کا کام کیا لیکن وہ آدمی کافر نہیں کیا کہا جائے گا. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو صحیحین کی روایت ہے کہ وبا زدہ علاقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل کے بھاگنے کا منع فرمایا کہ جہاں وبا پھیل گئی ہو وہ جگہ چھوڑ کے کہیں جاؤ مت، اور آپ باہر ہو تو وبا زدہ علاقے میں جاؤ مت، تو کہا اس حدیث پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کسی مکان میں ہے کسی جگہ پر ہے اور زلزلہ شروع ہو جائے تو حکم ہے کہ بھائی فوراً باہر نکل جاؤ، باہر دور چلے جاؤ. کسی مکان میں آگ لگ گئی حکم ہے کہ فوراً جان بچانے کے لیے جاؤ. تو دیکھو ایک جگہ بلا آئی زلزلے کی، ایک جگہ آئی آگ لگنے کی بلا، تو وہاں سے تو نکل جانے کا اور بھاگ جانے کا ہم کو حکم دیا گیا، اور وبائی امراض کے لیے کہا گیا کہ اس کو چھوڑ کر مت نکلو. یہ تو بظاہر کچھ تعارض جیسا معلوم ہو رہا ہے. تو اس کا ایک جواب یہ دیا جائے گا کہ زلزلہ ہو یا یہ کہ آگ لگی ہو تو اس کے اندر انسان کا ہلاک ہونا یہ غالب احوال میں ہے. یعنی عام طور پر زلزلے کے وقت آدمی مکان میں رہے، نعوذ باللہ مکان ٹوٹ پڑے تو آدمی دب کر کے مر جاتا ہے. آگ کی جگہ پر رہے اور آدمی نکل کے نہ جاوے تو جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے. جبکہ وبا والے علاقے کے اندر آدمی کو وبا لگ جاوے اور مر جاوے یا بیمار ہو جاوے یہ مشکوک اور موہوم ہے. ہو سکتا ہے کہ لگے، ہو سکتا ہے کہ نہ لگے. اب دیکھو ہمارا سورت ریڈ زون میں آیا لیکن اس کے باوجود کیا سورت میں سب مر گئے کورونا کی وجہ سے؟ بس ایک بات چلی کہ یہاں کورونا بہت ہے، تو ایک وہمی چیز شکی چیز کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ آدمی مر جاوے، ہو سکتا ہے کہ صحیح سلامت باقی رہے، تو اس کے اندر ایک وہم اور شک ہے، جبکہ زلزلے اور آگ وغیرہ کے اندر یقین ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علاقے کو چھوڑنے سے منع فرمایا، وبائی بیماری جہاں پھیلتی ہو ایسے علاقے کو. جی
الفصل الثالث عن عروة بن عامر رضي الله عنهما قال ذكرت في رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسن الألفاظ ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يكفر السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه أبو داود والحسن رحمه الله.
حضرت عروہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ تیارہ کا تذکرہ کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، نحوست بدشگونی اس کا تذکرہ آیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. فقال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بہترین صورت تو فال ہے، تیارہ کی بہترین صورت تو فال ہے. ولا ترد مسلما، یعنی تیارہ کی وجہ سے کوئی مسلمان آدمی اپنے کام کے ارادے سے باز نہ آ جاوے، اپنے کام کی جگہ سے رک نہ جاوے. ولا ترد مسلمن، یعنی ایک آدمی کو کوئی کام کرنا تھا اور اس کام کے بارے میں بدشگونی آ گئی تو کام کر ڈالو، رکو مت. ایک آدمی کسی جگہ جانا چاہتا تھا، بدشگونی آ گئی، تیار آ گئے، وہاں جانا چھوڑو مت، جاؤ چلے جاؤ. یہ ہے اس کا مطلب کہ اگر کوئی بدشگونی کا وسوسہ شائبہ خیال وہم آ جاوے تو اس کی وجہ سے وہاں جانا چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کام کو انجام دینا چاہیے. فَإِذَا رَآ أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، سو جب میں تم میں سے کوئی آدمی کوئی ناپسندیدہ چیز کو دیکھے، کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی. کیسی ناپسندیدہ چیز دیکھی؟ جس چیز سے بدشگونی لی جاتی ہے ایسی چیز دیکھی. عام طور پر لوگ معاشرے میں جس چیز کی وجہ سے بدشگونی لیتے ہیں، غلط عقیدے والے لوگ بدشگونی لیتے ہیں، ایسی اگر کوئی چیز تم دیکھ لو، جیسے کہ بھائی صبح میں گھر سے نکلے کوا دیکھ لیا، تو ہم مسلمانوں کو کوے سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ کوا صبح صبح دیکھنا بدشگونی لیتے ہیں، جاہل لوگ. تو اگر تم ایسی چیز کو دیکھ لو جس سے بدشگونی لی جاتی ہے، یا یہ کہ دل دماغ میں وہم پیدا کرنے والی چیز دیکھی، دل میں وہم پیدا کرنے والی، دماغ میں وہم پیدا کرنے والی چیز دیکھ لی، تو فوراً یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. دیکھو یہ دعا بہت مفید ہے. جب بھی تم کو کوئی بری چیز کا وسوسہ ہو، دل کے اندر خیال ہو، دل کے اندر وہم ہو، تو فوراً یہ دعا آدمی کو پڑھ لینی چاہیے. کون سی دعا؟ اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ. اے اللہ، بھلائیوں کو تو آپ ہی لانے والے ہیں، یعنی بھلائیاں آپ کے فیصلے سے ہم کو ملے گی، آپ کے یہاں تقدیر میں ہمارے لیے بھلائی ہوگی تو ملے گی. حسر کا معنی ہے اے اللہ، بھلائیاں تو ہمارے پاس آپ ہی کی طرف سے آتی ہے اور برائیاں تو آپ ہی دور فرمائیں گے، برائیاں تو آپ ہی دور فرمائیں گے. تو دیکھو یہ دعا عام ہے، شگون و بدشگونی والی چیز، تیارہ والی چیز، جس کو عام طور پر لوگ منحوس سمجھتے ہیں، نحوست والا سمجھتے ہیں، ایسی کوئی بھی چیز آپ نے دیکھی سنی تو فوراً یہ دعا پڑھ لو، تو فوراً انشاءاللہ آدمی کو عافیت ہو جائے گی اور تکلیف دور ہو جائے گی. بہت سی مرتبہ ہم کوئی ناگوار چیز دیکھتے تو فوراً یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، تو پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر رہے گی. اس کی مثال میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ مطبخ میں پہنچے، مطعم میں پہنچے بریانی کے تصور میں، اور جا کے مطبخ مدرسے میں دیکھا تو کڑی کھچڑی، تو یہ دعا پڑھ لو, اللہم لا یاتی بالحسناتی الا انت ولا یدفع السیئاتی الا انت ولا حول ولا نبی کا, یہ دعا پڑھ لینے کی. چلو